میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن،
لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن.
دشت معنی جنگل، دمن کی معنی وہ جگہ جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے.
لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، پا گیا وہ بہار وطن، پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، پا گیا وہ بہار وطن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو، یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن.
اللہ کا سچا طالب، سچا عاشق، عاشق صادق کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے طلب صادق ہو، جس میں اللہ کو پانے کی سچی لگن ہو، اور وہ اللہ کو پائے بغیر دنیا سے گیا ہو.
بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کو دل کو لگی ہے خدا سے لگن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد وطن زندہ باد وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن روز و شب ہے یہ ابتر کی آہو فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، روز بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن۔
حضرت والا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار 11 ستمبر 1993 ریونین میں ہوئے، ریونین فرانس کا ایک جزیرہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہے اور ساتھ میں مال بھی دیا ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، اور وہ یہ تڑپ رہا ہے، حسرت کر رہا ہے کہ کاش مجھے بھی مال اللہ تعالیٰ دیتے تو میں اس کو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ دونوں شخص برابر ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو اتنی جزا عطا فرمائیں گے، ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا شخص، تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس علم دین بھی نہیں ہے لیکن مال ہے، اور وہ اس کو گناہوں میں اور اللہ سے غفلت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو خرچ کرتا ہے، عیش و عشرت میں خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو اس شخص کو دیکھ کر یہ حسرت کرتا ہے، اس کے پاس بھی علم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، اس کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس کو اسی طرح اڑاتا کھاتا، گناہوں میں خرچ کرتا۔ فرمایا کہ یہ دونوں شخص بھی برابر ہیں، دونوں کو اسی طرح معاملہ، اسی طرح سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور علم دین کی دولت سے بھی ہم کو نوازے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں محض مال نہیں بلکہ صحت، جوانی، زندگی، فراغ، یہ سب چیزیں اور قوت، ان سب کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ خرچ کرنا صرف مال میں نہیں ہے، نعمت صرف مال نہیں ہے بلکہ ساری نعمتیں ہیں، سلامتی اعضا اللہ نے ہم کو اعضا دیے، صحیح صحیح ہم دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، چل لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نعمت ہے، اور اسی طرح جوانی، قوت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح مال بھی ایک نعمت ہے۔ تو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم خرچ کرنے والے ہوں۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنا، اور اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، اور اس پر اس کو پابند کرنا۔ جو معمولات ذکر، جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باتوں سے منع فرمایا ہے، اپنے نفس پر محنت کر کے، مشقت کر کے اس کو پابند بنانا، تابع بنانا، یہ تو ہے صحیح راستہ۔ اور ایک ہے راستہ بس ہو ہا تفریح میں گزار دینا اس کو، اور فضول کاموں میں گزار دینا، ایک یہ موبائل، ٹچ موبائل کی لعنت ایسی آ گئی ہے کہ اچھے اچھے گھرانے اس میں برباد ہو رہے ہیں۔ اور دیندار گھرانے بھی برباد ہو رہے ہیں، دیندار بھی برباد ہو رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں یہ آ گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور اسی سے برا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو جب اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے تو اس کے لینے میں کیا حرج ہے؟ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں یا اچھا کام کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پہ قابو نہیں رہتا۔ پہلے یہی تو بات ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایک سانپ ہے، اگر دنیا لینا ہے ہاتھ میں تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو، کہ جس طرح سانپ جو ہے وہ پکڑنے والا اس کی پہلے تدبیر سیکھتا ہے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس کی زہر کی تھیلی نکالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سانپ بے ضرر ہو جاتا ہے، اس کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ تو دنیا اگر ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں لینا ہو، تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو کہ اس کو ہاتھ میں رکھنے کا منتر کیا ہے، اس کے زہر کی تھیلی کیسے نکالنی ہے، تو تاکہ ہمیں یہ ڈسے نہیں، کاٹے نہیں، نقصان نہیں پہنچائے۔ تو اس کا منتر کسی اللہ والے سے پوچھ لو۔ اس کا منتر ہے تقوی۔ حدیث پاک میں ہے لا بأس عن الغنا من اتق اللہ عز وجل، کہ مالداری اس کو مضر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو پہلے کسی اللہ والے سے تقوی سیکھ لو، تقوی سے رہنا سیکھ لو، پھر وہ چیز مضر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ موبائل کا فتنہ ایسا پھیلتا گیا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، کرونا سے بھی زیادہ مہلک چیز ہے۔ کرونا سے بھی زیادہ، کرونا تو زیادہ سے زیادہ کچھ دن آپ کو پابند کر دے گا گھر میں رہنے کا، احتیاط کرنے کا، دوا دارو کرنے کا، پھر اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو ہی رہے ہیں لوگ۔ یہ جو اموات ہو رہی ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اموات زیادہ تر، شاید بلکہ 95%، بلکہ شاید 99% ان لوگوں کی ہو رہی ہیں جو پہلے ہی سے بہت سیریس بیمار تھے، ان کے پھیپھڑے پہلے ہی ایسٹھما سے متاثر تھے، یا ان کو پہلے ہی نمونیا ہو چکا تھا، یا ان کے گردے وغیرہ خراب ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں زیادہ تر، اور جو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے الحمدللہ صحت مند بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے سنا، ابھی گھر میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو موبائل ہے غنیمت ہے، کہ ہمارے بچے گھر میں تو ہیں، اگر یہ موبائل نہ ہوتا تو یہ باہر کرکٹ کھیل رہے ہوتے۔ تو ہم نے کہا بھائی کرکٹ تو ان موبائلوں کے فتنے سے بہت بہتر ہے کہ بھائی روڈ پہ کرکٹ کھیل لے آدمی، کچھ بھاگ دوڑ ہو جائے، کچھ صحت ہو جائے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ کرکٹ باہر کھیلتے تو کرونا کا شکار ہو جاتے، اس ڈر کے مارے وہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جی وہی بات ہے کہ جسم کی اہمیت ہے لیکن صحت کی اہمیت ہے، لیکن ایمان کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اب دینداروں میں کیا، دینی اداروں میں بھی اب یہ چیز جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ایک مدرسے میں گئے تعلیم القرآن کے، وہاں اپنے بچے کو بیٹھانے، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آن لائن پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آن لائن نہیں پڑھانا، ہمارے پاس تو موبائل بھی سادہ والا ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں آن لائن کی فیسلٹی، ہم تو استاد سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ فلاں فلاں کے پاس چلے جائیے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ استاد بھی کہ وہ آن لائن کیمرے پہ پڑھا رہے ہیں۔ تو جو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں جب یہ موبائل ہوگا تو شروع ہی سے ان کو ٹچ موبائل کی عادت ڈل جائے گی، پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اس کے بغیر کہاں رہیں گے، پھر وہ اس کے بغیر رہیں گی نہیں۔ چھوٹے بچوں کو کارٹون دکھلانے کے بہانے، کہیں کس بہانے کہ بھائی چلو یہ بیل جائیں گے، اپنے سر سے ٹال لیا کہ یہ بچے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو لاؤ ان کو یہ موبائل میں لگا دو۔ تو یعنی کہ گویا جہنم کا راستہ ان کو دکھا دیا اپنی آسانی کے لیے، بجائے اس کے کہ بھائی ان کو کچھ وقت دیا جائے بچوں کو، اور ان کے ساتھ کچھ کھیل کود، ان کی کچھ تربیت، ان کو کچھ پڑھائی لکھائی، کوئی سینہ پھرونا بچوں کو سکھا دیا۔ یہ دستکاری یا سلیقہ مندی کچھ بھی نہیں ہے۔ بچیاں آتی ہیں گھروں میں بیاہ کر تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا، پکانا بھی پکانے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, رکھت کا بھی کوئی سلیقہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی کپڑے سینا پھرونا, نہ ان کی مرمت کرنا, کچھ نہیں جانتے, پیوند کرنا لگانا سب کچھ بھی نہیں جانتے. بس پرانی ہوئی چیز ذرا دل سے اتری, اس کو باہر پھینک دیا, نیا چیز لاؤ. یہی وجہ ہے کہ ہر گھر کا ہر گھر جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, جو کمائی ہے اس میں گزارا نہیں ہو رہا. تقریباً ہر گھر پریشان ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر چیز نئی چاہیے, بازار سے چاہیے, رکھت جانتے نہیں, پرانی چیز کو استعمال کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ارے بھائی, جو چیز جب استعمال ہو رہی ہے تو اس کو استعمال کرو, جب تک وہ چل رہی ہے چلاؤ اس کو, نہیں اب وہ نئی چیز چاہیے. تو بہرحال یہ اپنی سر سے مصیبت ٹالنے کے لیے انہوں نے یہ آسان سمجھا کہ یہ ان کو موبائل میں لگا دو. اب موبائل میں تو کس زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے اس تیزی سے سیکھتے ہیں موبائل کا استعمال, یعنی ہم کو وہ چیز نہیں آئی آج تک جو چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ لیتے ہیں. سنا ہے کہ چھوٹے بچے اس میں موبائل میں سیکیورٹی کوڈ بھی نکالنا جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال کے. تو اور ہمیں تو آج تک وہ طریقہ بھی نہیں آیا, یعنی کسی کا کوڈ لگا ہوا ہے وہ بچے کیسے معلوم کر لیتے ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. وہ کھول لیتے ہیں اس کو, اب جب کھول لیتے ہیں تو نیٹ میں تو سب کو معلوم ہے کہ جو نیٹ والا موبائل ہوتا ہے اس میں کہیں ٹچ کرو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور تصویر اس میں آ جاتی ہے. اور جو بڑا آدمی اگر دیکھ بھی رہا ہے تو احتیاط سے بھی دیکھ رہا ہے, تو احتیاط والی سائٹ کے اوپر بھی جو کھولا اچانک سے اوپر کوئی اشتہار آ گیا, گندا اشتہار آ گیا, تصویر آ گئی گندی. تو انسان ہے جب دیکھے گا تو اس میں مبتلا ہو جائے گا. ابھی شام میں میں گھر میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک دوست ہیں, وہ آتے تو نہیں ہیں لیکن مشورہ مجھ سے رکھتے ہیں ٹیلی فون پہ, کیونکہ یہاں اس شہر میں نہیں دوسرے شہر میں. تو عالم بھی ہیں اور داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ, نمازی بھی ہیں, خاصے معقول آدمی ہیں, لیکن جو ہے وہ بیچارے اور شادی شدہ بھی ہیں, 4 بچے ہیں غالباً 3 یا 4, اور وہ اس موبائل کی وجہ سے اپنے ہی کسی چچا زاد یا پھوپھی زاد کے ساتھ عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے. اب وہ رو رہے ہیں کہ میرا ایسا وہ دل میں گھر کر گیا ہے معاملہ کہ وہ نکالے نہیں نکلتا. اب پھر اچانک پھر ان کی بیوی نے بھی اس کو دیکھ لیا ان کے معاملات موبائل کے اوپر. اب آپس میں میاں بیوی میں بھی ناچاقی ہے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی وہ مبتلا ہے حرام عشق میں. اب بتائیے کہ یہ اچھے خاصے دیندار آدمی کا میں بتا رہا ہوں, اس طرح کے ایک نہیں لاکھوں واقعات ہو رہے ہیں لاکھوں, اور جو ہے ہم لوگ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. صدق دل سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے لیے یہ چیز کتنی ضروری ہے, تو معلوم ہوگا بہت سے لوگوں کے دلوں سے جواب آئے گا کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. تو اپنے نفس کو پابند بنانا, دنیا میں آدمی آیا ہی نہیں عیش و عشرت کے لیے, مزے اڑانے کے لیے اور تفریحیں کرنے کے لیے. البتہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جائز تفریحات منع نہیں ہے, جائز کام جتنے ہیں وہ آپ کر لیجئے, حلال مزے آپ لے لیجئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میں حلال مزہ ایک بھی نہیں چھوڑتا لیکن حرام ایک بھی نہیں کرتا. حرام ایک جان دے دیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں. اس راستے سے چل کر جو جائز مزہ مل جائے وہ آپ جائز مزہ لے لیجئے, کھائیے پیجئے بھولیے ہنسیے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جائز طریقے سے, ناجائز طریقے سے کرنا منع ہے. جائز چیزیں کتنی ہیں لیکن وہ ہم کیونکہ گناہوں کے اندر کشش ہے شیطانی اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے بہکاتا ہے, تو اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ اس نے دنیا بھی برباد کر رکھی ہے اور آخرت تو ہے ہی برباد ہے, کیونکہ کچھ نہیں تو خدا تعالی سے غفلت تو ہو ہی جاتی ہے. کیونکہ آئے تو دنیا میں صرف ایک کام کرنے تھے اور وہ ہے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا, بس اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے سب فضول ہے. اب اس یاد کے لیے جو چیزیں معاون ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, مثلا یاد کے لیے روٹی چاہیے, روٹی نہیں ہوگی تو آدمی بیٹھے گا کیسے, یاد کیسے کرے گا, تو روٹی ٹھیک ہے, کھانا پینا ٹھیک ہے, اور اکیلے تنہا کب تک رہے گا بھائی, چلو بیوی بھی ہے, نکاح بھی ہے, بچے بھی ہیں, پھر گھر میں کب تک رہے گا, چلو بھائی تم جائز طریقے سے کبھی کبھی باہر بھی چلے جاؤ, گھوم پھر لو تفریح کی نیت سے, تاکہ صحت ہو بشاشت ہو, یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بازاروں میں پھرنا اور نامحرموں سے بے تکلف ہونا یہ ایک الگ عذاب اس میں موبائلوں کے اندر. ایک دیندار ہم سمجھتے تھے اور ان کا میسج وغیرہ آتا تھا، معلوم ہوا کہ ان کا شغل ہی یہی ہے، اور عورتوں سے جو ہے ان کو دینی بیانات بھیجنا اور یہ کرنا وہ کرنا مردوں کے نام سے، اور جو ہے وہ بھی فتنے میں مبتلا ہے، دین کے بہانے سے بھی مبتلا ہے، کوئی کس بہانے سے مبتلا ہے، کوئی کس بہانے سے مبتلا ہے. مگر بھائی اپنے ساتھ ہم اخلاص کے ساتھ سوچیں، اپنے ساتھ انصاف کریں کہ ان چیزوں کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں، یا خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے. بس یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ دنیا کے مزے لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان ہے. ایک لمحہ ہمارا امتحان کا ہے، کیونکہ یہ ہے تو 60-70 سال کی زندگی، کسی کی 50 برس کی ہے، کسی کی 40 کی ہے، کسی کی اس سے بھی کم کا معاملہ نمٹ جاتا ہے، اور کسی کی 60 ہے، کسی 70 ہے. لیکن یہ جو زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ زندگی اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا لگ کے آیا ہے، تو جتنا کچھ قطرہ یا پانی کی تری اس انگلی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس تری کو اس سمندر کے مقابلے میں جتنی نسبت ہے، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یعنی حماقت ہے اس کا حساب لگانا، بھی تصور بھی کرنا حماقت ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی اتنی بھی نسبت نہیں ہے. تو بہت ہی تھوڑی سی زندگی اللہ نے یہ دی ہے جو ابھی ہمیں بہت طویل لگ رہی ہے، لیکن در حقیقت جب وہ اگلی زندگی ہماری شروع ہوگی جو آنکھ بند کرنے کے بعد ہوگی، آنکھ بند ہو جانے کے بعد، تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ تو کتنی مختصر مدت ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پوچھا جائے گا تو کہے گا الا عشیتن او ضحاہا، کہ شاید ایک دن یا شاید ایک رات، ایسا محسوس ہوگا اس زندگی کا جس کے لیے ہم اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے کمر توڑ رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور تفریحات اور عیش و عشرت میں اس قدر یعنی غافل ہو چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو تقریباً بھول ہی گئے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیسی، ذکر کا تو نام ہی نہیں ہے، بعض لوگ تو بالکل ہی یعنی اللہ اللہ کرتے ہی نہیں ہے. کیا ایسی زندگی ہے؟ یہی ہم نے سنا کہ غفلتیں یہ اور غفلت ہے، یہ لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. یہ جنگل اور کچرا خانہ ہم نے اپنی زندگی کو بنا رکھا ہے، بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی یاد سے ہم اپنے دل کا گلشن بنائیں، اس کو ہم سجائیں، اللہ کے نام لینے سے سجائیں، اللہ اللہ کرنے سے اپنے دل کو منور کریں. صبح ہو ہماری ان کے نام پر، صبح کی دعائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہم کو سکھلا دی، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، ایسی عاشقانہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ ہی کے ساتھ میں صبح کرتا ہوں، آپ کی معیت خاصہ میں صبح کرتا ہوں، آپ ہی کی معیت میں شام کرتا ہوں، آپ ہی کے ساتھ، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا، اور آپ ہی کے نام پر میں جیتا ہوں، وبک نموت، اور آپ ہی کے نام پر میں مرتا ہوں. سبحان اللہ، وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر مجھے آنا ہے. اب دیکھ لیجئے صبح ہی صبح کیا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلا دیا، کیا چابی بھر دی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب تو شاید لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، پہلے زمانے میں وہ ٹائم پیس ہوتے تھے جس میں چابی بھرتے تھے، ہر روز 24 گھنٹے کی چابی بھر جاتی تھی اس میں، اور وہ ٹائم پیس جو ہے 24 گھنٹے چلتا تھا، پھر اس کو دوبارہ چابی بھر دو، وہ چلتی رہتی تھی، چابی بھرتے رہنے سے روزانہ چابی بھرو. تو یہ گویا کہ 24 گھنٹے کی چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھرنا سکھا دی. صبح یہ دعا پڑھ لو، اللہ اٹھنے کی دعا کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، پہلے بھی یہی بھی سکھا دیا کیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، یعنی کہ ہم گویا کے نیند میں تھے تو گویا کے مرے ہوئے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. کیا یاد دلا دیا کہ دیکھو تمہیں انہی کی طرف لوٹ کر جانا. پھر اس کے بعد یہ دعا بھی سکھلا دی. بار بار چابیاں گویا بھری جا رہی ہے, پھر چابی بھر دی تھوڑی دیر بعد, پھر چابی بھر دی تھوڑی دیر بعد, تو پھر یہ چابی بھر دی کہ اللہ, اللہ آپ ہی کے نام پر صبح کرتا ہوں, آپ ہی کے نام پر شام کرتا ہوں, آپ ہی کے ساتھ میں جیتا ہوں, آپ ہی کے نام پر جیتا ہوں, آپ ہی کے نام پر مرتا ہوں, اور آپ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے. یہ بھی ایک چابی پھر بھر دی, اور ایسی عاشقانہ چابی کہ جس محبوب پاک کا ساتھ ہو, انہی کے نام پر جینا, انہی کے نام پر مرنا ہے. تو میرے دوستو عزیزو, یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ ہم اللہ اور رسول کے نام پر زندگی گزاریں, اور انہی کے نام پر ہماری یہاں سے روانگی ہو جائے, ان کا نام لیتے لیتے. اسی لیے اللہ کے عاشقوں کا بہت بہترین خاتمہ ہوتا ہے. کسی کا سجدے میں ہو رہا ہے, کسی کا قیام میں ہو رہا ہے, کسی کا رکوع میں ہو رہا ہے, کسی کا بستر پہ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ اللہ کا نام لیتے لیتے چلا گیا, کسی کا مصلی بھی اللہ کا نام لیتے لیتے چلا گیا, کسی کا حرم شریف میں بلاوا آ گیا, کسی کا مدینہ شریف میں بلاوا آ گیا. تو یہ تو ہیں اچھے بلاوے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا بلاوا نصیب فرمائے, اور بہت بہترین موت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. موت کیا ہے؟ انتقال ہے. جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں در حقیقت وہ دین سے دور ہیں, اللہ کی محبت سے خالی ہیں. ارے بھائی, اپنے محبوب اور اپنے پالنے والے سے ملنے کا ایک بہانہ ہے موت. ہاں, موت کیا ہے؟ انتقال اس جہاں سے جو فانی ہے, دھوکے کی دنیا ہے, اس دھوکے کی دنیا سے اپنے اصلی وطن کو منتقل ہو جانا, یہ ہے انتقال, یہ ہے موت. تو جو آدمی اللہ کی محبت سے دل, جس کا دل بھرا ہوا ہوگا, نیک اعمال کرتا ہوگا, وہ کیوں گھبرائے گا اللہ سے, کیوں گھبرائے گا موت سے؟ کون گھبراتا ہے اپنے محبوب سے ملنے سے؟ تو موت تو اتنی بہترین, موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ اس دنیا میں جو غم کا گھر ہے, مصیبتوں کا گھر ہے, پریشانیوں کا گھر ہے, فکروں کا گھر ہے, آئے دن کوئی مسئلہ, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی دکھ ہے, کبھی بیماری, ان سب سے چھٹکارا پا کر انسان ایک دائمی سکون اور خوشی والی زندگی جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے. تو کون احمق ہوگا کہ جو اس سے گھبرائے گا؟ وہی ہوگا جس نے دنیا میں نیک کام نہ کیے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلا ہوگا. اب چونکہ اس کو روانگی کا وقت آیا اور اب جو ہے اس کو حساب و کتاب کا خوف پیدا ہو گیا, تو اس کو جو ہے اپنی موت سے گھبراہٹ ہوگی, خوف ہوگا. لیکن جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہوا جا رہا ہے, استغفار اور توبہ کا سہارا لیے ہوئے, استغفار اور توبہ کا سہارا ہے ہمارے پاس, بڑی آسا ہے. ہاں, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اشعار پڑھا کرتے تھے, عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے, ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے, اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے, اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے, اور عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے. یہ میرے پاس تو کچھ نہیں, لیکن یہ میری آہ ہے ندامت کی کہ اللہ میں کیسا کمینہ ہوں, کیسا میں کمزور ہوں کہ کچھ بھی کام نہیں کر پاتا, اور کیا بھی تو کیسا کیا, آپ کے لائق نہیں. ہر وقت اس کی نیکیاں بھی اپنی نگاہوں میں گری ہوئی ہیں, یعنی بالکل وہ اس کی قیمت کو جانتا ہی نہیں. بس تو پھر وہ اس کا سہارا کیا ہے؟ ہے آسائے آہ اس بے دست و پا کے واسطے. تو یہ ہماری آسا ہے, سہارا ہے. تو کام بھی کیے جاؤ اور ڈرتے بھی رہو اللہ سے کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. کام اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا, شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق کام کرنا, اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا کہ مخلوق کے لیے نہ ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, اور امید قبولیت ہو اور خوف عدم قبولیت, یعنی امید قبول کی بھی ہو کہ وہ مالک بڑا کریم ہے, ہیں تو ہماری عبادات بالکل ان کے لائق نہیں ہیں, لیکن بڑے کریم سے ہمارا پالا پڑا ہے, ضرور قبول فرما لیں گے, کرم فرما دیں گے, یہ امید ہونی چاہیے عمل کرنے کے لیے. اور پھر تھوڑا سا خوف بھی ہو کہ معلوم نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے, قبول نہ ہو. تو اس کے درمیان چلتا رہے اور استغفار و توبہ کرتا رہے, پھر کچھ فکر نہیں, انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے. اور موت ہمارے لیے توحفہ بنے گی انشاءاللہ تعالی. تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. تو بہرحال بھائی زندگی کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا اور اپنے نفس کو ان باتوں کا پابند بنانا. نفس تو یہی کہے گا کہ تفریح کرو چھوڑو دیکھی جائے گی. نفس تو ہمیشہ ایسی توڑانا چاہتا ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسے نفس کو رسی سے باندھنا ہے, ہمیں اسے قابو میں کرنا ہے, اس پر سواری کرنی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے نفس تو کتی ہے کتی, اس کو لگام دے کر رکھو کہ کبھی اس کو حرام کی طرف جانے مت دو. کتی ذلیل چیز ہوتی ہے نا, نفس ذلیل ہے, اس کو ذلیل کرو اور اس کا ہرگز اس کا کہنا نہ مانو, کیونکہ یہ دشمن ہے, ہمیشہ یہ نقصان چاہتا ہے ہمارا. لہذا مضبوطی کے ساتھ اس کو پابند کرو. اور فرمایا کہ نفس مثل بچے کے ہوتا ہے, بچے کی ذرا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دو بچے کو سہم کے بیٹھ جاتا ہے. جہاں یہ حرام کی خواہش کرے فوراً دانت پیس کر دلی دل میں, نہیں تو زبان سے بھی کہہ دو کہ ظالم تجھے ہرگز یہ کام نہ کرنے دوں گا, کچھ بھی ہو جائے ہرگز تجھے یہ کام نہیں کرنے دوں گا. اور فرمایا کہ حلال مزہ اس کو دیتے رہو, کیونکہ اگر حلال بھی نہ دو گے تو یہ سرکشی میں رسی توڑا کے پھر حرام کروا دے گا. اس لیے جو حلال اور جائز مزہ تم لے سکتے ہو اس کو ضرور لو, کھاؤ پیو ہنسو بولو, لیکن بس خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا تقاضا جب نفس کرے تو دانت پیس کر کہہ دو کہ جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک کو میں ناراض نہیں کروں گا. ہاں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے, کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. جہاں تقاضا کرے کہ لاؤ چلو موبائل رکھا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اور دیکھ لے دیکھ لے, بس یہ شعر پڑھ دو, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. ہے نا, اور ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, یہ بھی میرے حضرت کا شعر ہے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. قابل لعنت ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں, اس لعنتی زندگی پہ لعنت بھیجو. یہ کیا زندگی ہے, غیروں پہ مرنا, غیروں کو تاک جھانک کرنا, اپنے مالک رب العالمین سے غفلت برتنا اور روح کشی اختیار کرنا, یہ کیا زندگی ہے, شرمندگی ہے میرے دوستو, گندی اور غلیظ زندگی ہے, بہت بری زندگی ہے. اور زندگی تو وہی ہے جو تابع بندگی ہے, اپنے رب کے تابع ہو کر گزرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس پر محنت کریں, اس کو پابند کریں. میرے دوستو تھوڑے دن کی پابندی ہے, تھوڑے دن مزہ نہیں آئے گا, تھوڑے دن جو ہے ذرا تلخ لگے گا معاملہ کہ بھائی یہ تو سارے مزے ہمارے نکل جائیں گے, یہ ہو جائے گا ہو جائے گا, لیکن خدا کی قسم اگر اپنے نفس کو ہم نے پابند کر لیا تو اس نفس کو جب ہم قابو میں کر لیں گے پابند کر لیں گے تو وہ خوشی اور وہ مزہ عطا ہوگا کہ یہ گناہوں کے مزے کیا بیچتے ہیں ہم کے آگے. تھوڑی دیر کی یہ مزے ہوتے ہیں اور اس مزے میں بھی ایک خوف ہوتا ہے. میرے حضرت فرماتے گناہ کرنے والے کو دو تین قسم کے خوف ہوتے ہیں, کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اس اور دوسرا یہ کہ کوئی انتقام نہ لے لے, کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے. تو ایسے مزے کا کیا فائدہ, مزہ تو وہ لو جو دل یعنی دھوم دھڑاکے سے لو, سینہ اکڑا کے لو مزہ, کہ ہاں ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں, ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, پوری دنیا دیکھے ہمیں, پوری دنیا دیکھے ہمیں, لیکن یہ چوری چھپے گناہ کرنا, چھپ چھپ کے کام کرنا ہے گناہ کے, یہ کون سی زندگی ہے, خوف زدہ بے چین اور پریشان زندگی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے لوگ جذبات میں بھی بہہ جاتے ہیں, جذبات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, خوابوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور مزہ نہیں آ رہا آج کل, پتہ نہیں کیا پریشانی ہے, کیا بات ہے, کہ یہ سب باتیں جو ہے نا یہ کمزور قسم کے لوگ کرتے ہیں. بھائی کام کرے جاؤ, بس کام کرنے آئے ہیں, کام کیے جاؤ, ان کو اہمیت مت دو جذبات کو, کیفیات کو, کیفیات جائیں بھاڑ میں، جذبات جائیں بھاڑ میں، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، ہمیں تو قیام کرنا ہے، ہمیں تو رکوع کرنا ہے، ہمیں تو سجدہ کرنا ہے، ہمیں تو اللہ اللہ کرنی ہے، ہمیں تو کلمہ شریف تسبیح پڑھنی ہے روزانہ، ہم نے تو وحید استغفار کرنا ہے، کیا کریں، ہماری عبادات اس قابل نہیں ہے، تسبیح لے کے بیٹھو اللہ سے معافیا مانگو، یہی ہمارا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، تو ہم پر فرض سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہم آپ پر خوب درود شریف بھیجیں، لاؤ بھائی تسبیح لاؤ بھائی درود شریف کرنا ہے، درود شریف لے کے بیٹھ گئے، یہ کیفیات ویفیات کیا کوئی چیز نہیں ہے میرے دوستو، اگر اللہ دے دے تو سبحان اللہ، نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے عبادات میں اذکار میں، لوگ سمجھتے ہیں بس جب تک مزہ نہ آئے تو ذکر ہمارا کام کا نہیں ہے، یہ بہت نادانی کی بات ہے اور بڑی ناقدری کی بات ہے میرے دوستو، ابھی ہمارے ایک استاد ملے انہوں نے یہی فرمایا، میں کہا کیا حال ہے، کہنے لے بھائی الحمدللہ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد میں بلا لیتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کو بھیک دینے والا، بادشاہت کی بھیک دینے والا، اس کے دربار میں ہم کتنے آرام سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اس کے دربار میں جانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن احکم الحاکمین کے دربار میں اتنی آسانی سے، وہی ہمیں توفیق دے رہے ہیں، وہی ہمیں ہمارے قدم اٹھوا رہے ہیں، وہی ہمیں وضو کی توفیق دے رہے ہیں، وہی دل میں ڈال رہے ہیں نیکیوں کی توفیق، اور ہم ان کے دربار میں وہ ہمیں بلا رہے ہیں، کہنے لگے کہ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، حکیم الامت نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ لوگ انعام انعام کہتے رہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا انعام، ہماری عبادات کا ثمرہ، نہ کیفیات مل رہی ہیں، نہ وہ ہمارے کام بن رہے ہیں، کام بھی مشکل ہو رہے ہیں، یہ بھی پھنس گیا، آج فلاں چیز خراب ہو گئی، آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج وہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ارے ظالمو یہ عبادت کرنا ہی تو کتنا بڑا انعام ہے، ان کو یاد کرنا وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، بعض لوگ جو ہیں فضائل کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو فضائل کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں اور نہ مسائل معلوم ہیں اور نہ ہی فرائض کی اہمیت معلوم ہے، فرض نمازوں سے زیادہ وہ نفلوں کے، کیونکہ فضائل سنتے نا وہ نادان اور نادانی میں اور ناسمجھی میں اس کو نفلوں کو زیادہ وقت دینے لگتے ہیں، فرض کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ فرائض کی کس قدر زیادہ فضیلت اور کس قدر زبردست ثواب ہے، اجر عظیم ہے فرائض، یعنی آپ عمر بھر عمر بھر عمر بھر صبح سے شام ایک ہر ہر لمحہ نفل پڑھتے رہے ہیں تو ساری عمر کے وہ نوافل ملا کر بھی ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، اور وہ جو ہے وہ ہم کسی طرح سے تہجد پڑھ لیں، کسی طرح سے اشراق پڑھ لیں، کسی طرح سے چاشت پڑھ لیں، اور کتنی نمازیں لوگوں کی، کئی کئی برس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، اس چکر میں پڑھو گئے کسی طرح فضائل فضیلت مل جائے، فضیلت مل جائے، ظالموں پہلے فرائض سے تو جان چھڑاؤ اپنی، جو تمہارے وہاں پھنس جاؤ گے کہ کتنی نمازیں تمہاری کم ہیں، وہ نفلوں سے تھوڑی پوری اس طرح تھوڑی پوری ہوں گی کہ فرائض کے اندر کوتاہی، ہاں نوافل کام آئیں گے لیکن اس کے جو لگا رہا کام کرتا رہا لیکن پھر اس سے نہ ہو سکا، وقت آ گیا، موت آ گئی اس کی، پھر اس کے نوافل سے بھی کچھ کام بن جائے گا، بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے بنائیں گے، لیکن یہ تھوڑی کہ ہم بالکل ہی اس سے پہلو طے کریں کہ ہمارے اوپر کتنے برس کی نمازیں قضا ہیں فرض اور وہ ہم پوری نہ کریں اور نوافل میں لگے ہوئے ہیں، اشراق میں لگے ہوئے ہیں، بھائی یہ نوافل ضرور پڑھیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن خدا کی قسم ایک فرض نماز کے مقابلے میں یہ فضائل کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ہاں بڑی بڑی فضائل ہیں نوافل کے لیکن فرض نماز کے مقابلے میں کہاں ہیں، بعض لوگ یہ عجیب ان کا مزاج ہے کہ فضائل میں کوئی تسبیحات میں تسبیحات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ فرض نماز پیچھے، فرض نماز تو پابندی سے پڑھنے رہے جماعت سے اور اللہ اللہ کرنے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ فرض نماز کا کیا درجہ ہے، اللہ اللہ کرنے کا بھی درجہ ہے لیکن فرض نماز کے مقابلے میں کہاں ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو صاف کر لیں اور راستے کو صحیح سمجھیں کہ فرض فرض ہوتا ہے، نفل ہمیشہ نفل ہوتی ہے، فرض کا درجہ ساری عمر کا نفل نہیں پہنچ سکتے ہیں فرض درجے کو، تو لہٰذا جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں یہ نہ سوچیں کہ اتنی عمر کی نمازیں ہیں اب کیسے ہم ادا کریں گے چھوڑ دو، نہیں اپنا کام کی جاؤ، جتنی عمر رہ گئی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو اور تھوڑی تھوڑی کر کے طریقہ پوچھ لو کس طرح فرض نمازوں کی قضا کیسے کرنی ہے، کام سے شروع ہو جاؤ. اب کام تو انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے, تم اپنا کام شروع کر دو. قضا نمازیں جس کے ذمہ ہوں, اسی طرح فرائض کو چھوڑ کر فرائض کی اہمیت کے مقابلے میں نفل کو اہمیت مت دو. فرائض کے مقابلے میں نفل کو اہمیت دو, لیکن جب فرائض پورے ہو جائیں پھر نفل بھی کرو. اسی طرح روزے ہیں کہ روزے بعض لوگ شہید کے روزے تو بہت شوق سے رکھ لیتے ہیں, لیکن جو قضا اتنے کئی کئی برس کی بعض لوگوں کی قضا ہے رمضان کے روزوں کی, لیکن اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے نفس کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالو اور کیفیات اور جو ہے جذبات کو ایک طرف کر دو. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اور مہمان کی طرح ہے, حکیم الامت نے لکھا ہے کہ یہ کیفیات اور جذبات مہمان کی طرح ہیں, ہر وقت رہتے تھوڑی مہمان گھر میں, تو کسی وقت آ گئے پھر چلے گئے, پھر ایک عرصے تک نہیں آئے. تو ان کو اہمیت دینے سے جو ہے وہ عبادات میں سستی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے. لہذا کیفیات اور جذبات کو ایک طرف کر دو اور عمل سے کام بنے گا, عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعد ربیع الاول کے پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے چلے اور نجران تک پہنچے, اور ربیع الاول ربیع الآخر اور جماد الاولی وہاں رہے, مگر لڑائی نہیں ہوئی. پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے. پھر بنی قینقاع کا کہ یہود مدینہ سے تھے دواجہ نقض عہد یعنی عہد کو توڑنے کے 15 روز محاصرہ فرمایا, پھر عبداللہ بن ابئی کی سفارش پر چھوڑ دیا. یہ عبداللہ بن سلام کی برادری ہے اور اسی نقض عہد کے سبب کعب بن الاشرف کے قتل کا حکم دیا, چنانچہ قتل کیا گیا. اور اسی سال شوال کی ابتدا میں غزوہ احد واقع ہوا, جس کا قصہ چوتھے پارے کے پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جملہ پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے, اور تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے. بہت سے دوستوں کے میسج آتے ہیں, احباب کے میسج آتے ہیں, دعاؤں کی فرمائش کرتے ہیں, کوئی بیمار ہیں, کوئی کسی مسئلے میں ہے, کوئی کسی مسئلے میں ہے. سب کے جواب دینا فردن کوشش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کی نیک گمانی میرے بارے میں جو ہے وہ اللہ اپنے فضل سے ان کی نیک گمانی پر نوازش فرمائے. فردن کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی, لیکن میسج آتے ہیں کثرت سے, عموماً یہ اکثر جمعے کے دن بھی آتے ہیں زیادہ تر, تو فردن جواب دینا اسی وقت ممکن نہیں ہوتا. دعا تو فوراً کر دیتا ہوں, لیکن جواب دینا ہر ایک کے لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے, اور اس میں کافی وقت بھی لگ جاتا ہے. اس لیے مجموعی طور پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن جن کے میسج آئے, جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی, یا تمنا رکھتے تھے یا تمنا نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اور اے اللہ جو جملہ مسائل ان کے حل فرما دے, اور پریشانیوں کو دور فرما دے, اور مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے. اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرما دے, اب پاکیزہ حیات نصیب فرما دے, شریفانہ حیات نصیب فرما دے, پاکیزہ حیات نصیب فرما دے. گناہوں والی, غفلتوں والی, گندی اور بری اور غلیظ زندگی سے اے اللہ ہم سب کو پاک کر دے. اے اللہ ہم سب کو پاک کر دے. یا اللہ ہم سب کے قلوب کو بھی پاک فرما دے. اے اللہ تمام غیر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے, اور اے اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے نواز دے. اے اللہ اپنا تعلق احس الخواص نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا تعلق احس الخواص نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق احس الخواص نصیب فرما دے. یا اللہ احس الخواص نصیب فرما دے. اے اللہ عام تعلق تو آپ نے خود ہی مفت میں دے دیا ایمان دے کر, اے اللہ اب احس الخواص تعلق بھی ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرما دے, گناہوں سے توبہ پر تو کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرما دے. اے اللہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا, اور کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی رہوں ایک خبردار تیرا, الہی میں ہوں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے اللہ میں آپ کی ذات سے، ہم آپ کی ذات سے آپ کی ذات عالی کو مانگتے ہیں، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ آپ کا دربار وہ دربار ہے، دنیا کا کریم اپنے دربار سے کسی کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا، جس کے خزانے بھی محدود ہیں اس کو اپنے خزانوں کے کم ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے، اور اے اللہ اس کے دلوں میں تو دنیا کے کریموں میں تاثر بھی ہوتا ہے، کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا، لیکن آپ تاثر سے بھی پاک ہیں، آپ کے خزانے بھی لامحدود ہیں، آپ اپنے خزانوں سے بے نیاز بھی ہیں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم کھا لیں تو اے اللہ آپ کا کیا بگڑ جائے گا، آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہوگا، آپ کے خزانوں میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، اے میرے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں، ہم سب پر رحم کھا لیجئے، اے اللہ ہم آپ ہی کے تو بندے ہیں، پھر مانگے بھی کس سے مانگیں، اے اللہ اے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، اپنے کرم سے انہیں رد نہ فرمائیے، اے اللہ بھرپور نواز دیجیے، اے اللہ ہمارے مانگنے میں وہ درد بھی نہیں ہے، وہ تڑپ بھی نہیں ہے، وہ لالچ بھی نہیں ہے، وہ ہرس بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی خشک ہیں میرے اللہ، لیکن آپ تو بڑے ہی کریم ہیں، اے اللہ بڑے کریم ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہاتھ تو پھیلے ہیں، زبان تو ہے، الفاظ تو ہیں، آپ ظاہر پر ہی اپنا کرم فرما دیجئے، مانتے ہیں کہ دل نہیں ہے، وہ تڑپتا دل نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ ہمارے ظاہر پر رحم کھا کر ہمارے دل کو بھی بنا دیجئے، وہ تڑپ بھی عطا فرما دیجئے، وہ درد بھی عطا فرما دیجئے، وہ محبت بھی عطا فرما دیجئے، اے بحر زخار کے مالک، اے اپنی رحمتوں کے بحر زخار کے مالک، ہم پر اپنی رحمتوں کی آبشار انڈیل دے، اپنی عطاؤں کی آبشار انڈیل دے، اے اللہ اپنی نعمتوں کی آبشار انڈیل دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اے اللہ اب تو ہماری بگڑی بنا ہی دیجئے، اے اللہ اب تو ہماری بگڑی بنا ہی دیجئے، قبر میں ہمارے پیر لٹکے ہیں، سانسیں ہماری گنتی کی رہ گئی ہیں، میرے اللہ اب تو ہم پر رحم کھا لیجئے، اے اللہ اب تو ہم پر رحم کھا لیجئے، اے اللہ ہم خسارے میں نہ چلے جائیں، اے اللہ ہم خسارے میں نہ چلے جائیں، اے اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کی بھی بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کے بھی احوال کو درست فرما دیجئے، یا کریم یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، اب ہماری بگڑی ضرور بنا دیجئے، اے اللہ اب ہماری ضرور بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ اب ہماری بگڑی ضرور بنا دیجئے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو خاسر و خائب نہ فرمائیے، کسی کو رد نہ فرمائیے، کسی کو رد نہ فرمائیے، مالک کریم کسی کو رد نہ فرمائیے، بھرپور نوازش فرما دیجئے، بھرپور نوازش فرما دیجئے، اللہ ہم تو جانتے بھی نہیں مانگنا، اے اللہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا کیا مانگنا چاہیے، ہم تو نالائق ہیں، نادان ہیں، ہم تو گھٹیا گھٹیا چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، اے اللہ آپ بڑھیا ہیں، آپ کی اپنی شان کے مطابق ہم کو نواز دیجئے، اے اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی شان کرم کے مطابق ہم کو نواز دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ اپنی شان کرم کے مطابق ہم کو نواز دیجئے، ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھیے، اللہ اپنی لائقی کو دیکھیے، اپنی شان کو دیکھیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی بھرپور عطایا سے نواز دیجئے، اے اللہ خوشیوں سے ہمارے دامن بھر دیجئے، اے اللہ غموں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ سکھ اور چین سے ہمارا دامن بھر دیجئے، ہماری جھولیوں کو اپنی محبت کے پھولوں سے بھر دیجئے، اے میرے اللہ ہمیں بھرپور نواز دیجئے، اب ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ جو بلا ہماری شامت عمل سے آ گئی ہے، یہ وائرس ہے یا جو کچھ بھی ہے تو ہماری شامت عمل سے، اور بلا آپ کی طرف سے ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اب اس بلا کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے جو آپ کی رضا کامل کا باعث بن جائیں اور ان پریشانی اور مصیبتوں سے ہمیں نجات مل جائے، اور اے اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما، اے اللہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو بڑے سے بڑا گناہ ہو ہر گناہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر تکلیف اور پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، عافیت دارین اور فلاح دارین ہم سب کو عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.